أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم، وإطرد السيدين الطاهرين المنتجبين المنتصبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلوات. بڑے مجمع کے لیے جب یہ کہا جا کہ اس مجمع کے بڑے حصے کے لیے شاید میری گفتگو خلاف توقع ہو، لیکن وہ یاد دلا دیا جائے کہ آج کی یہ مجلس در حقیقت ہر منگل کو کسی علاقہ میں ایک سلسلہ ہوتا ہے سیرت رسول کا، اسی سلسلے کی اب کڑی، اسی سلسلے کی ایک گفتگو ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل 6 سال سے جاری ہے، 6 سال ہے، اور آج یعنی یہ 22 جنوری 1991 کی تقریر اس سلسلے تقریر نمبر 91 یعنی 91 ہے، موجودہ سال کی 12ویں تقریر. اب یقیناً تمام مومنین کرام جو اس سلسلے کی گزشتہ تقاریب میں شرکت نہیں فرما سکے ہیں، ان کے لیے تو میری گفتگو کا پورا طریقہ بڑا عجیب رہے گا. وہ لوگ کہ جو فقط اس سال سماعت کی مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن جو کہ گزشتہ 6 سال میں اور آج جو 91 نمبر کی تقریر ہے 91، اب تک اس بات کا خیال رکھا گیا کہ یہ اہم ترین فکر، کوئی بھی سبب پیش آ جائے، تاریخوں کی کوئی بھی مناسبت ہو، کیسا ہی اہم ترین مسئلہ کیوں نہ ہو، بہرحال جو ہمارا موضوع اور عنوان ہو رہا ہوتا اسی میں گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا، اور کیونکہ سیرت رسول کا تو ایک ایک لمحہ کوئی نہ کوئی فرق، کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی پیغام ہر سننے والے کے لیے ہے، اس اعتبار سے ایصال ثواب کے طریقے سے تو ہمیں ہٹنا، لیکن ایصال ثواب بہرحال جن مرحومین کا ہے وہ ان کو پہنچ کے رہے گا، اور اس سب سے افضل ترین ذکر کا ایصال ثواب یقینی طور پر اس سے بہتر کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس اعتبار سے میں وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں جہاں گزشتہ منگل کو تقریر نمبر 90 کا اختتام ہوا تھا، اور جو ہر منگل کو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ابتدائی 2 یا 3 منٹ گزشتہ تقریر کی کچھ باتوں کی تکرار، تاکہ آج کی گفتگو کا سلسلہ مل جائے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا اب وہ دور بیان ہو رہا ہے کہ جب ہجرت کو 5 سال ہو چکے ہیں، اعلان رسالت کو 18 سال، یعنی پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کا 58واں سال گزر رہا ہے، اور وہ لوگ جو ابتدا سے اس سلسلے میں شریک ہیں انہیں بخوبی آگاہی ہے کہ یہ سال تاریخ اسلام کا، یہ سال کے جو 5 ہجری یہ ایک انتہائی اہم سال بن گیا، اس لیے کہ جو احکامات دین ہیں، جو احکامات شریعت ہیں، جو احکامات فقہ ہیں، وہ اس سال میں بڑی کثرت کے ساتھ نازل کیے گئے. 12 احکامات ایسے جن کے بارے میں علماء کرام کا کہنا یہ قیامت تک رہنے والی شریعت جو پیغمبر اسلام نے جس کو حلال کیا یا جنگیں یا مختلف قریبی صحابیوں کی شہادتیں. یہ 12 فطر احسان جو ہیں ان میں سے 8 کا بیان اب تک ہو چکا اور باقی ماندہ آج بیان کیے جائیں گے. فقط سلسلہ کلام کو ملانے کے لیے اپنے پرانے مجمعے کو یاد دلاتے ہوئے کہ یہی وہ سال ہے تاریخ اسلام کا کہ جب شراب باقاعدہ طور پہ حرام کی گئی. شراب جسے اسلام نے ہمیشہ سے ناپسندیدہ شے قرار دیا, لیکن 18 سال جو گزرے ہیں اب تک اسلام کے پیغام کو, پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سے 18 سال جو گزر گئے یا 18 سال بلکہ چل رہا, اس میں شراب کی مذمت, شراب کی برائی, شراب کی خرابی مختلف طریقوں سے بتائی گئی, لیکن باقاعدہ طریقے سے شراب حرام اور گناہ ہے یہ حکم اس سال نازل ہوا. اس کے بعد یہی وہ سال ہے کہ جس سال تیمم کی آسانی امت مسلمہ کو ملی کہ اگر کوئی شخص اس نجاست میں ہو کہ غسل واجب ہے یا وضو کرنا اور پانی نہ مل سکے, تیمم جو 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کی امت کو سہولت نہیں دی گئی, پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کے امتی ہونے کے صدقے میں ایک سہولت یہ ہم کو عطا کی, تفصیل اس کی پہلے آ چکی. اس کے علاوہ یہی وہ سال ہے کہ جس سال نماز فوق کا حکم آیا کہ اگر کبھی میدان جنگ میں دشمن سے مقابلے کے دوران نماز سبق آ جائے تو نماز کس طریقہ کار سے پڑھی جائے گی, تفصیلات پہلے آ چکی لیکن فقط موضوع تک پہنچنے کے لیے. چوتھا فطری حکم جو اس سال نازل ہوا وہ نماز فطر کا حکم ہے. اسلام میں اب تک نماز فطر کا کوئی طریقہ نہ تھا, بلکہ جو نمازوں کی ترتیب ہمارے سامنے آتی وہ شروع اسلام سے دیکھ لیجیے. پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد نماز تو واجب ہو گئی, لیکن صرف دو نمازیں واجب, یا فجر کی نماز یا مغرب کی نماز, ایک دن کے شروع کی نماز, ایک رات کے شروع کی نماز, اور یہ دونوں نمازیں بھی دو دو رکعت ہیں. پھر اللہ کا رسول اعلان رسالت کے 10ویں سال معراج میں ساتوں آسمانوں اور اس کے بعد سدرت المنتہا اور اس کے بعد اس سے بھی آگے کی منازل کو طے کرتا جب معراج کے سفر سے اللہ کے رسول واپس آئے. جس وقت پیغمبر کا یہ سفر مکمل ہوا تو اس وقت پیغمبر اسلام 5 نمازوں کا حکم مل چکا تھا, اور یہ 5 نمازیں دو دو رکعت, سب کی سب نمازیں دو رکعت تھی, 5 لیکن دو رکعت, یعنی 10 رکعت نماز واجب. اس کے 3 سال کے بعد جب پیغمبر اسلام مدینے آئے اور چند مہینے گزر گئے تو پھر یہ حکم ہوا کہ ایک فجر کی نماز کو تو 2 رکھا گیا, مغرب کو 3 کر دیا گیا, ظہر اثر اور عشاء کو 4 رکعت کر دیا گیا, اور پھر مزید 4 یا 4.5 سال گزرتے ایک نیا حکم نمازوں کے لیے آ گیا. یہ جو رکعتوں کی تعداد بڑھائی گئی ان میں سے جتنی بھی 4 رکعتی نماز جب کبھی سفر میں جاؤ یہ پھر 2 رکعت رہ جائیں گی. تو اس انداز سے 4 مراحل اور 4 اسٹیجز حکم نماز ہمارے سامنے آیا. 2 نمازوں سے 5 نمازیں ہوں, پھر ان 5 نمازوں کی رکعتیں بڑھیں, اس کے بعد رکعتیں بڑھ کے سفر کی وجہ سے پھر رکعتیں کم ہو گئی. یہ رکعتیں کم ہونے کا طریقہ کہ جب کبھی سفر میں چلے جاؤ تو 4 رکعتی نماز 2 رکعت رہ جاتی, وہ بھی اسی 5 ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ اور اس میں تفریح. میں یہ بات محسوس کرتے ہوئے کہ جو صاحبان ایمان گزشتہ قطاریب میں نہیں تھے ان کی زحمت بہت زیادہ نہ پڑے, تھوڑی تھوڑی زیادہ وضاحت کر رہا ہوں, اور میں عام طور پر گزشتہ باتوں کی تکرار ایک ایک جملے میں ہو جاتی. پر تو یہ چوتھا فطری حکم ہے جو اسی 5 ہجری میں نازل ہوا ہے. حکم شراب کی حرمت کے بعد, تیمم کے بعد, نماز خوف کے بعد, نماز فجر, یہ چوتھا حکم. پانچواں حکم جو اس سال میں نازل ہوا, 8 تک باتیں بتا دی گئی تھیں, اس اعتبار سے پانچواں حکم جو نازل ہوا وہ سورت گہن اور چاند گہن کی نماز. بس یہی پہ ہماری گزشتہ تفریح اختتام کو پہنچتی تھی کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے 58ویں سال میں جب سن 5 ہجری گزر رہا, جنگ خیبر سے جنگ خندق سے 2 یا 3 مہینے پہلے پانچواں حکم یہ آیا کہ جب کبھی سورج کو یا چاند کو گہن لگے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ, یہ نماز آیات. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں نماز آیات کی ساتویں مظلوم نماز ہو گئی, اس اعتبار سے کہ جو باقی 5 یومیہ نمازیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اس کی اتنی شہرت ہے کہ جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کیا مرحلے میں اگر قضا نماز پڑھی جاتی تو ان نمازوں کی تکرار بھی ہوتی، یا اگر کسی کے مرنے کے بعد اس کی اولاد یا گھر والے اس کی قضا نمازیں پڑھتے یا پڑھواتے تو اس میں بھی یومیہ نماز کا نام آ جاتا. لیکن نماز آیات جو اہمیت میں بیشک روزانہ کی نمازوں سے ذرا کم ہے، لیکن یہ بھی اگر وقت سے ادا نہ کی جائے تو بعض شرائط کے ساتھ اس کی بھی قضا واجب. اور جب انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں قضاء عمری کی جانب متوجہ ہو تو یومیہ نماز کے علاوہ نماز آیات بھی جو ساری زندگی اس نے چھوڑی اور شرائط پوری ہو رہی ان کی قضاء اس پر واجب. اور اسی طرح اگر کسی مرحوم یا مرحومہ کے وارث موت کے بعد اس کے لیے نیکی کا کوئی کام کرنا جا رہے تو اس میں اس کی قضاء نمازیں پڑھوانے میں نماز آیات کی قضاء بھی شامل ہے. اگر وہ شرائط پوری ہو جائے تو امام خمینی اور آغا خوئی کی کتابوں میں لکھی ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں. ہماری اصل تقریب و عنوان کچھ اور ہے، یہ تو صرف ایک ضمنی جملہ آ گیا. تو نماز آیات میں سے سورت کہیں نہ جان کہیں، اب یہ نماز کیسے واجب ہوں یہ خود بڑا دلچسپ واقعہ، لیکن گزشتہ ہی منگل کو یہ مکمل ہوا تو بس صرف اشارہ کافی. اس کے بعد جماعت الاخر میں چاند کو گہن لگا تھا جس کی وجہ سے ہی نماز آ گئی، اور اسی 5 ہجری کے رجب مدینہ میں زلزلہ آیا. مدینہ زلزلے کے علاقے سے ہٹ کر زلزلے جو آتے بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی جیولوجیکل ریزن تو ہوتی، ان میں کباس الحف کے ماہرین کو بتا سکتے، اور باقاعدہ طور پر جن علاقوں میں زلزلے آتے اس کی بھی نشاندہی پہلے سے کی جا سکتی. لیکن 5 ہجری میں عام قانون اور طریقوں سے ہٹ کے مدینے میں زلزلہ آیا، مدینہ جو زلزلوں کا علاقہ نہیں تھا. تو نماز حیات ہماری فقہ کی ایک ایسی نماز جو 4 موقعوں پہ پڑھی جاتی ہے، سورج کہیں اور چاند کہیں، یہ 2 چیزیں تو تھیں. زلزلے میں بھی یہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اس وقت تک کسی کو نہیں پتا. جب زلزلہ آیا مدینے کی زمین ہل، لوگ گھبرا کے گھروں سے نکلے، پیغمبر کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا؟ تو پیغمبر کا جواب تھا ان اللہ یستعصمک، اللہ اس وقت یہ چاہتا کہ تم اس کی بارگاہ میں معافی مانگو، بس اس کے لیے معافی طلب کرو. یہ زلزلہ ایک نشانی قرار پائی، یہ پیغمبر کا جملہ ان اللہ یستعصمک، اللہ اس وقت تم سے طلب معافی چاہتا ہے. اللہ کی یہ خواہش کہ اس کے بندے اس وقت اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے معافی مانگے. معافی فقط گناہوں کی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، معافی کا تعلق توبہ کا تعلق فقط گناہ سے نہیں، ورنہ امام معصوم کی یہاں دعائیں توبہ ہم کو نظر نہ آتی. لیکن بہرحال توبہ کا پورا فلسفہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. پیغمبر نے ایک اصول بتایا کہ جب یہ عذاب خدا یا عذاب خدا کی ایک نشانی تم پہ ظاہر ہو رہی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا کہ اس وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. بس تبو، بس تم سب کے سب توبہ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس زلزلے کے موقع پہ کیا توبہ کرے؟ پیغمبر نے کہا وہی نماز پڑھو جو پچھلے مہینے تمہیں سورج چاند گہن کے موقع پہ پڑھا دی گئی تھی. تو نماز آیات میں سے زلزلے والی نماز اس موقع پہ سامنے آئی. اور یہی ایک اور چیز ضمنی طور پہ میں بیان کرتا جاؤں، یہ جو 5واں سال ہے یہ بڑا اہم سال ہے تاریخ اسلام کا، جنگوں کے اعتبار سے بھی. اس میں جنگ خندق واقع ہوئی، اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ کہ یہ آخری جنگ تھی جس کے مکے والوں میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، اور اس کے بعد پھر مکے والوں میں کبھی ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی. اور اسی سال یہ سارے فتنے مسئلے آ رہے ہیں. تو یہ جو حدیث آئی کہ زلزلہ اس لیے آیا کہ اللہ تم سے توبہ کروانا چاہتا، یہ حدیث بس اس سے زیادہ ہمارے یہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں. لیکن اس حدیث کو پڑھنے ہی سے یہ اندازہ ہو رہا شاید مدینے میں یہ تصور پھیل گیا تھا کہ بھئی ہم سب لوگ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، شراب کو چھوڑ دیا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہے، تو اب باقی دعائیں مانگو، دعائیں توبہ کی ضرورت نہیں. شاید یہ تصور مدینے میں پھیل گیا تھا، تبھی پیغمبر کو کہنا پڑا، بتانا پڑا کہ اگر گناہ نہیں کر رہے تو توبہ کو یا استغفار کو ترک نہ کرو، اس کا سلسلہ مسلسل جاری رہنا چاہیے. تو خیر یہ چھٹا فطری حکم آیا کہ زلزلے کی صورت میں نماز پڑھنا. اس کے بعد اسی سال 7واں حکم یہ آیا کہ خبردار، کسی بھی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ. چاہے تہمت لگانے والا معاشرے میں اتنا ہی قابل بھروسہ آپ کی کیوں نہ ہو، پوری اس کی تفصیل آ چکی ہے اس سے پہلے. اور اسی میں یہ حکم بھی آ گیا کہ کیا خاندانی منصوبہ بندی، اس کا پہلی مرتبہ اسلام میں تصور سن 5 ہجری میں آیا. یہ 9 مسئلے گزشتہ تقریر میں بیان ہو گئے، اب ہماری گفتگو آگے بڑھتی اور ایصال ثواب کی مناسبتیں بھی انشاءاللہ آخر گفتگو تک پیدا ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے سیرت رسول. اب اسی سال اسی 5 ہجری میں ایک اور نیا حکم آ رہا، یہ جو حکم آ رہا ہے 10واں حکم، اس میں ایک بات میں پہلے سے عرض کر دوں کہ اس کا ہمارے معاشرے سے اتنا تعلق نہیں، یہ حربوں کا خاص الخاص مسئلہ تھا، انہی کے معاشرے کی پیداوار تھا، انہی کے معاشرے میں اس نے لوگوں کو پریشان کیا اور اسی معاشرے میں اللہ کے رسول نے اس کو حل کیا. اور وہ مسئلہ رہار کا مسئلہ، دو ایک حساب، یہ اس سال کا 10واں فقہی حکم ہے جو نازل ہوا. یہاں سے بالکل نئی گفتگو آج کی شروع ہو رہی. عربوں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ بیوی پر مطلق حکومت کے قائد تھے عرب. یہ خرابی تو انڈیا اور پاکستان میں بہت شدت کے ساتھ پائی جاتی. اسلام مرد کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، عورت کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں. یہ تصور بالکل غلط کہ مرد کو خالی حقوق حاصل ہے، عورت پہ خالی ذمہ داریاں. عورت کو پانگی بن کے یا کنیز بن کے یا لونڈی بن کے یا نوکرانی بن کے رہنا ہے، یہ قطعاً اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کے خلاف جہاد کیا. عربوں کے معاشرے میں تصور یہی تھا کہ جیسے عورت نہیں ہے کوئی نوکرانی یا کنیز. اس کے نتیجے ذرا ذرا سی بات غصہ آیا اور اس عورت کی زندگی تلخ ہو گئی، طلاق مل گئی، علیحدگی ہو گئی، اس کی زندگی تباہ ہو گئی. انہیں میں سے ایک چیز یہ عربوں میں یہ زیار کا رواج تھا کہ شوہر غصے میں آ گیا طلاق دے. ایک دوسری چیز یہ طلاق میں بلکہ یہ کہا کہ آج سے تو مجھ سے میری ماں کی پشت کی مانند. عربی میں پشت تو زہر کہتے ہیں، اسی سے زیار نکلا. تو اب یہ جملہ کہا مرد کا تو کچھ نہ بگڑا، اس نے دوسری شادی کر، لیکن اس عورت کی زندگی تو تباہ ہوتی رہے گی. اب یہ غصے کے عالم میں جملہ نکل جانا عورت کی تباہی اور بربادی کے مترادف ہے. اچھا اب ہوتا بھی یہی کہ بدقسمت معاشرے میں کہ اگر اس قسم کا ظلم کرنے والا مرد پایا جائے اور اس کی بیوی پہ ظلم ہو رہا، تو اب یہ ہے کہ اس کو بیٹیاں دینے والے ہی لوگ بھی مل جاتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ یہ ظالم بن گیا ہے اس مسئلے میں. ہاں دیکھیے ایکسیپشن ہر جگہ، کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا کہ عورت جو حق اسلام نے دیا اس کو مس یوز یا غلط استعمال کر کے شوہر کی زندگی کو تنگ کرتی، وہ ایک الگ بحث، لیکن عمومی مسئلہ. پیغمبر کی زندگی کے 58 سال میں اور سیرت رسول کی تقریر نمبر 51 جو سن 5 ہجری کے حالات کے بیان کے بارے میں ایک گھرانے میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اچھا اب جب سے اسلام آیا، اس وقت سے مسلمان عرب بہت محتاط ہو گئے. ان کو پتا ہے کہ عورت کے کتنا حق، انہیں پتا ہے کہ پیغمبر کتنی تاکید کرتے ہیں عورت کے حق کے بارے میں. چنانچہ طلاق کا بھی معاملہ کوئی نہیں ہوا، یہ معاملہ بھی نہیں ہوا، لیکن 17-18 سال کے بعد اس قسم کا واقعہ تو پیش آ سکتا. مدینے میں بہت ہی بوڑھے شخص خاص رہتے ہیں، بہت ہی بوڑھے 70-75 سال کی عمر ہوگی، اسی اعتبار سے ان کی بیوی بھی 60-65 سال کی عمر. ایک دن وہ شام کو گھر میں تھکے ہوئے داخل ہوئے، بیوی نماز میں گز، انہوں نے تفصیلات تو نہیں ہے ساری، ہمارے یہاں نمک تیز ہونے پہ طلاقیں مل جاتی، تو وہ جو تفصیلات نہ بھی ہیں تو اتنا ہی جملہ کافی کہ بیوی بیچاری نماز پڑھ رہی اور شوہر دن بھر کا تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا. اس نے اپنی بیوی سے کوئی کام کرنے کو کہا، بیوی نے سنی انسنی کر دی نماز کی وجہ سے. اچھا مرد کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی، وہ یہ سمجھتا کہ میں حاکم ہوں، میں سردار ہوں، میں آقا ہوں، اس کی مجال کیسے ہوں اس نے میری بات کو سنا اور توجہ نہ دی. چنانچہ غصے کے عالم میں کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پوچھ. اور بس اب یہ جو کہا، جب پہلی بار ذہن میں رکھیے کہ فقہ کا جو مسئلہ اکثر علماء بتاتے ہیں، امام خمینی کی کتاب میں بھی ہے، آغا خوئی کی کتاب میں بھی ہے، آغا حکیم نے بھی لکھا، آغا بروجردی نے بھی لکھا، جن کی کتابوں میں نہیں بھی ہے ان مراجع کا بھی فتویٰ یہی کہ گھر کے کام کاج عورت کی ذمہ داری نہیں. لیکن بہرحال سیرت فاطمہ کو دیکھتے ہوئے عورت کو بغیر ذمہ داری کے بھی یہ تمام خدمت انجام دینا. لیکن اگر مرد کے ذہن میں یہ تصور کہ یہ جو میری بیوی گھر کے سارے کام کر رہی ہے، یہ مجھ پر ایک احسان کر رہی ہے، یہ رضاکارانہ طور پہ کام کر رہی ہے، یہ وہ کوئی اس پر واجب نہیں تھا، میری خوشی اپنی خوشی سے میری خوشی کے خاطر ان خدمتوں کو انجام دے رہی، یہ پتہ چل جائے تو دیکھیے اس آدمی جیسی آپ کی کیفیت ہوگی. کہ آپ کا کوئی دوست ہے انتظار کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہو. تو اگر مرد کو یہ مسئلہ معلوم کہ یہ چائے بنا کے دے دینا, یہ کپڑے دھو دینا, یہ گھر کی صفائی, یہ شوہر کی تمام خدمت, یہ عورت کی معراج ہے, اس کو ثواب دلوا رہی ہے, اسے کنیزان سیدہ میں شامل کر رہی, لیکن مرد کو یہ پتا چل کہ وہ جو کچھ کر رہی وہ شریعت نے اس سے واجب نہیں کیا, ایک انسان ہے, خدمت ہے, سروس ہے کہ جو اپنی خوشی سے ہمیں دے رہی, تو اس قسم کے واقعات پیش نہیں آئیں گے کہ روٹی ٹھنڈی ہے تو بیوی بی کو ٹھنڈا کر دیا, یا یہ کہ نمک تیز ہو گیا تو معلوم ہوا کہ جھگڑا کھڑا ہو گیا. اب یہ اسی لیے یہ مسئلہ بار بار بتایا جاتا, اس لیے نہیں کہ خواتین اس مسئلے کو غلط استعمال کریں اور جو اجر و ثواب ان کو مل رہا اس سے بلا وجہ اپنے آپ کو بیٹھے بیٹھے محروم کر لیں. لیکن مرد کے ذہن میں یہ تصور رہے, اس گھرانے میں یہی ہو گیا. سن 5 ہجری پیغمبر اسلام مدینے میں ہے, خندق کی لڑائی میں کچھ ہفتے باقی, ایک گھر میں یہ واقعہ پیش آیا. اب جو یہ واقعہ پیش آیا تو اوس کی بیوی, جن کا نام بھی جناب خولہ, بہرحال یہ صحابی رسول, یہ خاتون صحابیہ, یہ بڑی گھبرا گئی, بہت پریشان ہو گئی. اب کیا کیا جائے, ہم لوگ جب تک مسلمان نہیں تھے, اب انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس وقت تک تو ہمارے یہاں یہ طلاق ہو جاتی, اتنا کہہ دیا. اب پتا نہیں اسلام کا کیا حکم, چلو چل کے پیغمبر سے بات کرو. اوس نے کہا کہ تم خود ہی چلی جاؤ, مجھے جاتے ہوئے شرما رہی. سنا کہ خولہ خدمت رسول میں ہے, اللہ کے رسول ہم عربوں, اسلام سے پہلے یہ حکم تھا کہ ماں سے کسی کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں سے مشابہ قرار دے تو وہ حرام ہو جاتی تھی, یہ بھی طلاق, وہ طلاق علیحدگی. اب بتائیے کہ اسلام میں اس کا کیا حکم تھا. پیغمبر اسلام جواب دیا کہ اس کا حکم میں انتظار کرتا ہوں وہی الہی, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طلاق ہو. عورت ایک مرتبہ گھبرا گئی, اللہ کے رسول اس بڑھاپے میں ہماری تو زندگیاں تباہ ہو جائیں گی, شوہر بھی بڑا ہوگا, میں بھی انتہائی رہی, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, نہ میں کہیں شادی کر سکتی ہوں, نہ اسے کہیں آپ کو ایسی عورت ملے گی, میرے بچوں کا کیا ہوگا. پیغمبر اسلام نے کہا انتظار کرو. بہرحال اگر اسلام نے اسی حکم کو باقی رکھا تو یہ جو زحمتیں بھی تم بتا رہی ہو یہ برداشت کرنا پڑے گی. اگر یہ اللہ کا حکم بھی بن گیا تو اپنی زحمتیں, اپنے گھر کے مسئلے اپنی جگہ, اس کی وجہ سے اسلام کا حکم نہیں بدلا کرتا. جیسے آج کی تقریب میں اگلا جو مسئلہ رہا, یہ بہت سے گھرانوں کو پریشان کیے ہوئے, لیکن ہماری آپ کی اپنی غلطی سے جو پریشانی ہم بول لیں اس سے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کر دیں. پیغمبر نے کہا جاؤ انتظار کرو وہی الہی کا, میں بھی انتظار کرتا ہوں. لیکن جو اس عورت نے, کیونکہ اس عورت کے جملوں سے یہ لگ رہا کہ وہ پیغمبر کی رائے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی, یعنی وہ یہ چاہ رہی کہ میرا جو مسئلہ ہے کہ میں بھی بوڑھی, شوہر مجھ سے زیادہ بوڑھا, بچے چھوٹے چھوٹے, تو پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے یہاں کوئی خاص ایسا مسئلہ لے آئے کہ طلاق نہ ہونے پر. پیغمبر اسلام نے جواب دیا. اچھا ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر کو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا جواب ملنے والا, کہ یہ طلاق نہیں ہوگی. لیکن اصول کی بات کہ اگر اللہ نے اس کو طلاق قرار دے دیا, ڈکلیئر کر دیا, تو الگ ہونا پڑے گا. بچے چھوٹے ہوں یا بڑھاپا ہو یا بیماری ہو یا مجبوری, جب ایک گناہ اور غلطی کر لی اور شریعت کا حکم توڑ دیا تو پھر یہ نہیں کہ پھر اپنے ساتھی مسائل لا کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے. عورت کی خواہش یہ کہ پیغمبر رحم کریں اور طرف کھائیں اور بارگاہ الہی میں سفارش کریں. پیغمبر کا جواب وہ حکم شریعت میں کسی کے لیے کوئی رعایت یا چھوٹ نہیں, جو ایک حکم ہے وہ سب کے لیے. خیر پیغمبر نے اسے بھیج دیا, لیکن پیغمبر کا آخری جملہ سن کے بہت پریشان گئے, کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر خدا اس کو طلاق ہی باقی رکھا جیسے پہلے سے طلاق چلی آ رہی تو پھر کوئی اس میں طریقہ کار نہیں ہوگا. روتی بھی واپس گئی. شوہر اور بیوی جس طرح سے یہ ایک ہفتہ گزارا, یہ تو تاریخ میں نہیں لکھا لیکن اندازہ کیا جا سکتا کہ جس گھرانے 50 سال یا 55 سال یا 45 سال کے بعد ایک دم سے طلاق آ جائے اس کی کتنی بڑی زحمت اور پریشانی بڑھ جائے. لیکن ایک ہفتے کے بعد قرآن کریم کا سورہ نمبر 58 جس کا نام ہے سورہ مجادلہ, جو 28ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ, قد سمع اللہ, اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تیرے پاس آ کر اپنے مسئلہ اظہار کے بارے میں سوال کر رہی, اور پھر حکم قرآن آ گیا کہ عرب اس کو طلاق سمجھتے. اب یہ طلاق نہ رہی, یہ طلاق نہیں ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہے لیکن طلاق نہیں, بلکہ شوہر کو اپنے کس گناہ کا کفارہ دینا ہوگا یا غلام آزاد کرے. اگر غلام ممکن نہ ہو تو 60 روزے رکھے, اور اگر 60 روزے ممکن نہ ہو تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے, پھر اس کے لیے دوبارہ اس کی بیوی حلال ہو جائے گی, یہ حکم بہار اسلام میں آ گیا. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم پایا جاتا. ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیے جاتے ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ہمارے فقہ کا ایک مسئلہ کہ بہار کی پہلی شرط یہ ہے کہ دو آدھے آدمی اپنے کان سے یہ جملہ سنے اور غصہ نہ ہو, مجبوری نہ ہو, ہنسی مذاق نہ ہو. بہرحال اور باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیجئے, یہ ہو گئے کہ جو عربوں میں پہلے طلاق اسلام نے اسے ختم کر دیا, لیکن اس گناہ کو بالکل جائز بھی نہیں کیا. بہرحال کی لاپرواہی تو ہے, یہ بے احتیاطی تو ہے. اے شوہر تجھے حق کیا اس طریقے سے اپنی بیوی کو ذہنی طور پہ پریشان کرنے کا, تب بارا تیری گردن پہ آئے گا. یہ ایک مسئلہ اسلام نے حل کیا. اس کے بعد اس سال کا گیارہواں اور اہم ترین مسائل سے ایک مسئلہ پیش آیا, یہ بڑا ہی اہم اور آج کے ماحول کے اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ قابل توجہ مسئلہ, اور وہ مسئلہ پیغمبر اسلام کا جناب زینب سے شادی کر لینا, جنہیں عام معاشرہ پیغمبر کی بہو سمجھتا. بہت بڑا مسئلہ. اور اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ بتائی جائے کہ اسلام فقط نماز اور روزے کا نام نہیں. نماز اور روزہ اہم ترین احکامات دین میں سے ہیں, لیکن اسلام عبادتوں کے علاوہ معاشرتی مسائل پر بھی بہت ہی گہری توجہ دیتا. وہ تمام مسئلے جو خاندانی زندگی کو متاثر کر رہی, وہ تمام جھوٹے رواج, وہ تمام جھوٹی رسمیں, وہ ہمارے خاندانوں کے بنائے ہوئے ٹریڈیشن کہ جو انسانوں کو زحمت میں مبتلا کرتی, اسلام ان کے بھی خلاف ہے. اور مومن کی ذمہ داری یہ قرار دیتا کہ جس طرح بے نمازی کے خلاف تمہیں جہاد کرنا, جس طرح حکم خدا نہ ماننے والے کے خلاف تمہیں جہاد کرنا, جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے خلاف بھی تمہیں جہاد کرنا, ہر وہ معاشرتی مسئلہ جسے اللہ نے حلال کیا معاشرے نے اپنی جگہ اسے حرام کر رکھا, ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام کی معاشرے نے اپنی جگہ حلال کر لی, ان کا مقابلہ مومن کو کرنا. اور کس کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو مومن یہ جنگ کس طرح کرے, پہلے سیرت رسول کا واقعہ سن لیجیے. اور وہ قدیم آباد چلا رہا اور وہ تھا متبنا یا ایڈاپشن کا, یعنی اگر کوئی شخص کسی لڑکی یا لڑکی کو لے پالے اور اس سے اس کو ایڈاپٹ کرے, تو عربوں کے یہاں یہ تصور ہے کہ ایسے یہ سگا بیٹا ہے اور یہ سگی بیٹی, اور اس سگا بیٹا اور سگی بیٹی ہونے کے بعد عرب اسے عراق میں سے بھی حصہ دلواتے ہیں, جی یہ اس کا بیٹا ہو گیا اس کو حصہ ملے گا, اور وہی تمام پابندی آ جاتی اس باپ اور اس اولاد کے بیچ, جو سگے باپ اور سگی اولاد کے بیچ میں. اسلام اس تصور کو پسند نہیں مانتا. یہ ذہن میں رکھیے, ایڈاپشن کیا متبنہ, کسی یعنی اردو میں کہتے ہیں نئے پالا, کسی کو لے کے پال لینا, اس کو اسلام جائز قرار دیتا. بعض حالتوں میں یہ ایک بڑی نیکی بھی بن سکتی, لیکن اس کی وجہ سے پالنے والے اور جس کو پالا جا رہا ہے اس میں کوئی رشتہ نہیں بنتا. چنانچہ جیسے ہی وہ بالغ ہوگا پردے کا حکم بھی آ جائے گا. عراق میں اسے ایک پائی نہیں مل سکتی کہ اس کا حق, ہاں اگر کوئی وصیت کر جائے باپ وہ دوسری بات ہے, وصیت کا حق تو ہر ایک کو ہے. ہر آدمی اپنے مال میں ایک تہائی کسی کو بھی دے سکتا, حتی یہ کہ مثلاً اردو محاورے میں کالجوں کو بھی دے سکتا. تو اگر اپنے نئے بالک کو دلوا دے وہ دوسری بات ہے, لیکن میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا. اچھا مسئلہ کیا بنا, ایک جوڑے ایک مثلاً یتیم لڑکے کو لے کے پالا. اب جیسے ہی لڑکا 15 سال کا ہوا, یہ جو اس کی ماں کہلاتی ہے اس کے اور اس لڑکے کے بیچ میں پردہ ہو, نامحرم بن گیا, اس لیے کہ لے کے پالنے سے رشتہ نہیں بنتا. یا اگر کسی یتیم بچی کو لے کے پالا, 9 سال کی ہوگی, یہ اس کا باپ اور بیٹ اس کے بیچ میں پردہ ہو, یہ نامحرم بن گیا. اس لیے یہ کہ اور کوئی خونی رشتہ نہ ہو, یا اپنے بھائی ہی کی بیٹی کو لے کے پالا, تو وہ تو بالغ ہو کر بھی محرم رہے گی, لیکن بیٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ بھتیجی ہونے کی وجہ سے. یا کسی عورت نے اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کے پالا, تو اس کی تو محرم ہی رہے گی خالہ ہونے کی بنا پر یا خوبی ہونے کی بنا پر, لیکن یہ نئے بالک کا کوئی رشتہ اسلام میں نہیں. اچھا یہ تو ٹھیک ہے بات, ہمارے یہاں جو رشتے بنائے جاتے ہیں, یہ انکل ہے, وہ آنٹی ہے, وہ منہ بولا بھائی ہے, وہ منہ بولی بہن ہے, یہ اگر فقط احترام ظاہر کرنے کے لیے ہو تو ٹھیک, لیکن اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی وفت نہیں. پیغمبر اسلام نے ایک بچے کو لے کے پالا, اور اس کا واقعہ یہ کہ پیغمبر اسلام ایران رسالت سے پہلے ایک مرتبہ بازار اوکاز میں گئے. اوکاز وہ جگہ ہے کہ جہاں عربوں کا سالانہ میلہ لگتا ہے, اور وہاں سے جہاں سالانہ میلہ ہوگا وہاں سے چیزیں بیچی جائیں گی. ہر قسم کی دکانیں ہوں گی، کپڑے کی دکان، زیورات کی دکان، برتن کی دکان، مختلف چیزوں کی. اسی میں منڈی لگتی تھی جانوروں کی، اسی میں منڈی لگتی تھی غلاموں اور شہیدوں کی. جہاں پہ اس قسم کا کوئی سالانہ میلہ ہوگا، ایک چھوٹی سی منڈی تو خود بخود لگ جائے گی. جب پیغمبر اس میلے میں تشریف لے گا تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ وہاں فروخت ہو رہا، مگر شکل و صورت سے یہ لگ رہا کہ بہرحال کی ہے کسی شریف کرانے کا. پیغمبر نے اس کو خرید لیا اور اپنے ساتھ لے کے آ گئے. یہ جو ہمارے یہاں کی زیادہ مشہور روایت ہے، عام تاریخوں میں اس واقعے کو کسی اور طرح سے لکھا گیا کہ یہ بچہ جناب خدیجہ نے خریدا، یا ان کو ان کے بھتیجے نے توفتن دیا اور جناب خدیجہ نے شادی کے بعد یہ رسول کو دے دیا. لیکن ہمارے یہاں کی روایتوں میں کہ نہیں، جناب خدیجہ سے اس مسئلے سے تعلق نہیں، ڈائریکٹ پیغمبر خرید کے لائے، اس بچے کا نام تھا زید. خیر پیغمبر اس کو پالنے لگے. بعد پتہ یہ چلا کہ یہ بچہ واقعاً غلام نہیں کسی شریف خاندان کا ہے، بلکہ قبیلے کے سردار کا. اس کے دشمنوں نے اس بچے کو اغوا کیا، بازار میں لا کے بیچ دیا. اب جب اس کے باپ کو پتا چلا تو باپ بہرحال سردار قبیلہ، وہ مکے میں آ گیا، پتا چلاتے چلاتے کہ میرا اغوا شدہ بچہ کہاں. وہ مکے میں آیا. اچھا اس زمانے کے دستور کے مطابق اغوا شدہ ہو یا بھاگا ہوا ہو یا غلام، بہرحال جو بچہ کسی نے خرید لیا وہ خریدنے والے کی ملکیت ہے، کوئی اسے اس کی ملکیت سے چھڑوا نہیں سکتا. یہ اس زمانے کا قانون ہے. تو اس بیٹے کا باپ حارثہ آ تو گیا مکے میں حارث، مگر پریشان. سنا کہ اس نے حضرت ابو طالب سے رجوع کیا، وہ اپنے قبیلے کا سردار اور اس وقت ابو طالب خاندان بنی ہاشم کے سردار، اور کہا کہ میرا بیٹا آپ کے بھتیجے کے پاس ہے، ابھی یہاں رسالت نہیں ہوا، آپ کے بھتیجے کے پاس ہے اور میں اسے لینے آیا ہوں، آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں، جو قیمت چاہیے تو میں قیمت دینے کو تیار ہوں، جو بھی ان کی ڈیمانڈ و خواہش ہے جتنے پیسے میں پورے کر دوں، میں وہ پوری پوری قیمت دے دوں گا. جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام سے رجوع کیا کہ بیٹا اس طرح سے یہ باپ آیا، پیغمبر نے اس کو بلوا لیا. وہ حارث اس بیٹے کا باپ آ گئے. پیغمبر اسلام نے اس کے سامنے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا، تصدیق ہو تو اسی کا بیٹا. پیغمبر نے کہا میں نے آزاد کیا، آزاد کیا، آزاد کیا. زید کو پیغمبر غلام کے طور پہ نہیں لائے تھے، رحم خان کے لائے تھے. جب باپ آ گیا ٹھیک ہے میں نے آزاد کیا، جیسے یہ سنا باپ خوش ہو گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بیٹا گئے چلو میرے ساتھ. تو قسمت ہو کہ اتنی آسانی سے آزادی مل گئی. لیکن زید جو کتنے دن یہاں رہ گئے تو اتنا متاثر ہوئے اخلاق رسالت تو شرافت بنی ہاشم سے کہ منع کر دیا اپنے باپ کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، آزاد بھی ہو گیا تب بھی میں یہی رہنا چاہتا ہوں، انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. باپ نے پیغمبر سے کہا کہ آپ اس کو بھیجیے میرے ساتھ. پیغمبر نے کہا کہ نہیں، زبردستی نہیں ہوگی، آزاد کر دیا گیا ہے، تم جانو یہ جانو، جانے کو تیار نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کروں گا. اچھا دیکھیے فقہی مسئلہ جو کئی دفعہ یہاں آ چکا اور ابھی بھی تین ہفتے پہلے یہاں بیان ہو رہا تھا، باپ کا احترام اسلام نے بہت بتایا، مگر بہرحال باپ کے احترام کی بھی کچھ حدود. اس طرح بھی شوہر بیوی کا مسئلہ چھڑ گیا، والدین اور اولاد کا بھی یہ مسئلہ کہ والدین اپنی تمام تر عظمت کے باوجود اپنی اولاد پر ایک حد سے زیادہ اختیار نہیں رکھتے، خصوصاً کوئی ایسا قدم اٹھانے کی ان کو اجازت نہیں کہ اولاد کی زندگی تباہ ہو کے رہ جائے. اور وہ کہیں ہم باپ ہیں، ہمارا حکم تو اس کو ماننا پڑے گا. اس کے اندر بھی اسلام نے حد رکھی، حتیٰ یہ کہ لڑکی تک کے بارے میں حق، ایک حد سے زیادہ باپ اپنی بیٹی کو کسی دنیاوی امر کے اندر مجبور نہیں کر سکتا، شادی تک بھی مجبور نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا جو ماحول بن گیا، جو بے دین لوگ ہیں ان کی تو بات چھوڑی، لیکن جو دیندار لوگ وہاں پہ اس دینداری میں بعض والد ہیں غلط فہمی میں اپنی اولاد پر حد سے زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق اللہ نے ہم کو دیا. نہیں، ایسی بات اللہ سوائے رسول امام نامحدود حق کسی کو نہیں دیے. پیغمبر نے بھی یہاں صاف منع کر دیا کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس کو میں نے غلامی سے آزاد کیا، لیکن بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، باپ کے گھر کا ماحول پسند نہیں، اور باپ پیغمبر سے کہے کہ زبردستی بھیجو، اس کے لیے پیغمبر تیار نہیں. یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. بہت ہی مشہور واقعہ، اسی سے آپ درس لے لیجیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی. پیغمبر اسلام نے منع کیا، باپ اور بیٹے میں تلخی بڑھی، یہاں تک کہ باپ نے غصے کے عالم میں کہا کہ اگر تو نہیں چلا تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور آج کے بعد میرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میری میراث میں تجھے کوئی حصہ نہیں ملے گا. سردار قبیلہ کہہ رہا
لکھپتی اور کروڑ پتی آدمی، یعنی آخری دھمکی جو ہوتی ہے ایسے لوگوں کی وہ یہی دولت کی ہوتی ہے، جائیداد کی ہوتی ہے، پھر تمہیں میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ گئی۔ یہ اسلام کس قسم کے حق کرنے کو نہیں مانتا۔ یہاں تک کہ میں جو ابھی مثال دے رہا تھا وہ یہ کہ باپ زیادتی کر رہا، نہیں اگر کبھی واپان بیٹا بھی زیادتی کر، اکثر تو یہی ہوتا، باپ کی نافرمانی، باپ کی توہین، تب بھی باپ اس سے ناراض ہو سکتا، بات چیت بند کر سکتا، لیکن اسے اپنی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا۔ آپ بیٹا اتنا ہی حصہ لے گا جائیداد میں سے جتنا فرما بردار بیٹا لیتا، البتہ صرف وصیت کے حصے کو چھوڑ دے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے باپ نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ نہیں چلا میرا تیرا رشتہ ختم، آپ کر دوں گا، ایک پیسہ میری جائیداد سے نہیں ملے گا۔ سید نے کہا کہ مجھے چاہیے بھی نہیں اور مجھے کوئی عادت نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا۔ سید اب پیغمبر کے ساتھ رہتے، لیکن باپ کے دھمکی دے کے گئے، اس سے زید اس قسم کی توہین محسوس کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے زید کے تعلیم سے قلب دے، یعنی ان کے دل کو تسلی مل جائے، ان کو بازو سے پکڑا اور حرم میں لے گئے خانہ کعبہ کے صحن، اور کہا کہ اے مکے والوں سنو، اس کے بعد نے اسے آپ کر دیا، لیکن میں اسے اپنا بیٹا قرار دیتا ہوں، اور اگر اس کا باپ اپنی جائیداد میں اس کو حصہ نہیں دے رہا، یہ میری جائیداد میں میرا وارث بن سکتا۔ اچھا یہاں پر پھر ایک اعتراض جو پیدا ہو سکتا، اگر کہ مجھے ضرورت ہی نہیں اس کا جواب دینے، کیونکہ سیرت رسول کی ابتدائی تفصیلوں میں جواب آ چکا، لیکن بہرحال کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سیرت رسول کے سلسلے میں نہیں آتے بلکہ اکثر لوگ ایسے، اس لیے بتا دیا جائے۔ جس طرح نمازوں کا آپ نے سنا، جس طرح شراب کا آپ نے سنا، اسلام میں یہ سب چیزیں ایک دم سے نہیں آئیں، دس دس بارہ بارہ سال کے بعد آئی۔ اسلام میں ابتدائی 14 سال تک یہ اجازت کہ اپنی میراث انسان کسی کو بھی دے سکتا، بیٹا بیٹی کا حصہ نہیں ہے، مرنے والے کی مرضی پر اسے دے جائے۔ پھر 14 سال یہ حکم آیا اسلام میں کہ نہیں، اب اولی الارحام بعضہم اولا من بعض، اب رشتہ داروں کا حق ہے جائیداد میں، غیروں کا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہر شخص کو اجازت، ہمارے یہاں شاید لوگوں کو اب تک اطلاع نہیں ملی کہ یہ حکم بدل چکا ہے آج سے 1400 سال پہلے، وہ بالکل اس سے بھی پہلے والے ہم حکم پہ عمل کر رہے ہیں جو عرب میں جاہلیت کے دور میں رائج تھا۔ شاید یہی تو وجہ کہ یہاں بھی آج دھمکیاں ملتی ہیں کہ جائیداد سے آپ کر دیں گے، یہ دھمکیاں ختم ہو گئی اسلام کو۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا مکے والوں، اس کا باپ گیا، میں اسے بیٹا بناتا ہوں، یہ میری میراث کا رشتے دار بن سکتا ہے۔ چنانچہ مکے والوں نے زید کو زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا، بالکل سدا بیٹا سمجھ رہے ہیں۔ خیر بات آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام مدینے پہنچے، زید بھی مدینے آ گئے۔ مدینے آنے کے 7ویں مہینے یا پہلے سال وہ آیت کینسل، آیت آ گئی جس نے میراث کے سسٹم کو کینسل کر دیا۔ اب کہا کہ صرف خونی رشتہ داروں کو میراث ملے، بنے ہوئے رشتہ دار، بنائے ہوئے رشتہ دار، دوست، احباب، غیر پڑوسی، ان کو کچھ نہیں ملے گا میراث میں سے۔ خیر یہ مسئلہ ختم، یہ طے ہو گیا کہ زید اب پیغمبر کے وارث نہیں بنیں گے، لیکن اب تک پیغمبر کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ تو پھر زید کی شادی کا مسئلہ ہوا، پیغمبر اسلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہ ساری اہم باتیں، اس سے پہلے کہ بیٹا کے جھجھوڑے باپ اور ماں کو کہ میں شادی کے قابل ہو گیا، ذرا کچھ فکر کریں۔ باپ اور ماں کی ذمہ داری، سرپرستی کا ایک تقاضا یہ بھی کہ یہ محسوس کرتے ہی جب یہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں آگے ایک کام کرنا، بجائے اس کے کہ بیٹا اور بیٹی کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ وہ پیغمبر کی حدیث کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کی بغیر مجبوری کی شادی نہ کی اور کوئی گناہ ہو گیا تو 70 انبیاء کے قتل کا عذاب اس باپ کو مل سکتا، یا اگر بغیر مجبوری کی، مجبوری ہو تو دوسری بات ہو۔ تو اب پیغمبر کی سیرت دیکھیے، کتنے ایک واقعے میں اصل پیغام کے علاوہ کتنے ضمنی پیغام، پہلا پیغام یہی ملا کہ والدین کے حقوق کے لیے خط، دوسرا پیغام پیغمبر اسلام کو صاحب کو یہ کے پالا عقیدے باپ بھی نہیں مگر رشتے کے لیے اسی طرح نکل رہے ہیں جس طرح سدا باپ اپنی سگی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا، خیر اب تو نہیں ہوتا ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے اسلام کے اعتبار سے۔ جیسے ہی صاحب شادی کی عمر میں پہنچے پیغمبر نے شادی کرنا چاہیے، چاروں طرف دیکھا اس کا رشتہ کہاں کیا جائے۔ اب صاحب سب کچھ ہونے کے باوجود ہیں تو غلام، اور عرب میں سب سے افضل فضیلہ ہے بنی ہاشم، سادات کے جد امجد جن سے نسل سادات چلے، بنی ہاشم اپنے ہی خاندان میں رشتے کرتے، بہت ہوا تو اپنے سے صرف 1 ڈگری نیچے خاندان میں جائیں گے، اور صاحب جو
بہرحال غلام ہے, رشتہ اگر منتخب کیا تو اپنے بھی خاندان پیغمبر کی سبھی کو بھی, پیغمبر کی سبھی کو بھی امیمہ کی بیٹی زینب, یہ پیغمبر کی سبھی کو بھی ذات بہن, اور مدینے میں یہ بہن اور بھائی ساتھ میں آئے تھے, یہ ہیں اور ان کے بھائی ہیں عبداللہ, زینب بنت جہش, جہش پیغمبر کے پھوپا, ان کی بیٹی زینب, عبداللہ ابن جہش, جہش کے بیٹے عبداللہ, سگے بہن بھائی. یہ عبداللہ ابن جہش وہی جو بعد میں احد میں شہید ہوئے اور ایسی عظیم شہادت ملی کہ آج بھی آپ مدینہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سارے شہداء احد کو رسول نے الگ دفن کیا, اپنے چچا اور اپنی خوبیزاد بھائی کی ایک ہی قبر بنائی, دو الگ الگ قبریں لیکن ملا کے اس قبر کو بنایا گیا. اتنی عظیم شہادت دی عبداللہ ابن جہش, اتنے عظیم شہید جو باقی سارے شہداء احد سے الگ. پیغمبر نے زید کی شادی کی جو کہ خود پیغمبر فکر کر رہے جبکہ یہ حقیقی بیٹا بھی نہیں, پہنچے اپنے بھوپی کے گھرانے میں, اچھا بزرگوں میں تو کوئی نہیں ہے یہی بھائی بہن. پیغمبر نے ڈائریکٹ زینب سے بات کی, اسلام میں کوئی اس کی پابندی نہیں, ڈائریکٹ بات کی کہ میں تمہارے لیے رشتہ لے کے آیا جناب زینب کے بھوپی دار کے مامودار بھائی میں رسول کزن کزن کے گھر میں گئے, پیغمبر نے رشتہ پیش کیا. اچھا تاریخوں میں یہ لکھا جناب زینب نے سنا ساتھ انکار کر دیا, ان کے بھائی بھی بیٹھے ہیں عبداللہ ابن جہش, انہوں نے بھی انکار کر دیا. اگر پیغمبر بہرحال یہ ان کے خاندان کا بھی مسئلہ ہے, ساتھ انکار سے مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے ہمارا خاندان بنی ہاشم اتنا افضل خاندان, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غلام سے شادی کر دیں, دیکھیے ایک آدھ ڈگری نیچے بھی ہو تب بھی ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوتا. کہا یہ کہ پیغمبر تو ظاہری اعتبار سے سب سے زیادہ پس سبنے کی ایک مثال لا رہے, یہ ظاہری اعتبار سے اسلام میں کوئی پس تو بلند نہیں مگر ایمان و تقوی سے بس اور کوئی معیار نہیں. زینب نے بھی کہا اللہ کے رسول یہ خاندان آپ کو معلوم ہے ہمارا خاندان اور وہ خاندان, ان کے بھائی نے بھی کہا بلکہ بھائی نے اس میں مزید ایک چیز کا اضافہ کر دی. اب یہ نہیں پتا کہ اپنی بہن کے سامنے یہ بات میں بات ہوئی کہ اللہ کے رسول ہم تو یہ توقع کر رہے کہ شاید آپ کا رشتہ ہے جو ہماری بہن کے لیے خاندان کا مسئلہ, اور پیغمبر اسلام مدینے کے اندر جب پہنچے تو ابتدائی عہد مدینہ پیغمبر کی صرف ایک ہی بیوی کی سودا, وہ بھی انتہائی بوڑھی اور ضعیف, ہم تو سمجھ رہے کہ آپ شاید اپنا رشتہ لے کے آ رہے ہیں لیکن زید یہ رشتہ تو ممکن نہیں. پیغمبر واپس چلے اور سورہ احزاب کی 36ویں آیت نازل ہوگی, اہم ترین آیتوں میں سے ایک, اگر کہ ہر آیت اہم لیکن ہمارے موجودہ ماحول جہاں آدمی اسلام کے حکم کے سامنے بھی اپنی عقل چلانا ضروری سمجھتا, اسلام کا حکم لکھا ہے کہ فقہ مسئلہ یہ نہیں ہماری عقل میں تو نہیں آ رہا, یہی مسئلہ والدین والا مسئلہ اور اولاد والا مسئلہ, یہی شوہر اور بیوی والا مسئلہ جب آج سے 10 سال پہلے پڑھا گئے تھے اس کے ممبر, کتنے کتنے ہنگامے نہیں ہوئے تھے اس کے کارگر, کتنے کتنے ہنگامے نہیں ہوئے تھے اسی مجمع کے سامنے, نہیں ہماری عقل میں تو نہیں آ رہا یہ کیسے ہو سکتا. ایک آیت 36ویں آیت نازل ہو, اگر کہ یہ آیت آج جناب زینب کے بارے میں آئی اور ان کے بھائی کے بارے میں, لیکن اصول ایسا کہ قیامت تک چلے گا. وما کان للمؤمنۃ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ, عجیب آیت. ولا کان للمؤمن, کسی مومن کو حق نہیں, ولا مؤمنۃ کسی مومنہ کو بھی حق نہیں, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کو طے کر دیں کہ یہ ہونا چاہیے. اب مومن کو اور مومنہ کو حق نہیں ہے ان یکون لہم الخیارہ, کہ وہ اپنا اختیار استعمال کریں اپنے کام, خیارہ اختیار, جب اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا کہ ایسا ہوگا, کسی مومن اور مومنہ کو حق نہیں کہ اپنے کاموں میں بھی اپنا اختیار استعمال کرے. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور اگر کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا, فقد ضل ضلالا مبینا, وہ کھلے ہوئے گمراہی میں مبتلا ہوا, بالکل صاف صاف وہ گمراہ ہو گیا. جیسے ہی آیت قرآنی نازل ہوئی عبداللہ ابن جہش بھی گھبرا گئے, زینب بنت جہش بھی پریشان ہو, پیغمبر کو پیغام دے کے بلایا گیا اللہ کے رسول اگر واقعات ہمیں پہلے نہیں معلوم, واقعات اگر ایسا ہی تو آپ کی مرضی پر آپ جہاں بھی چاہیں میری شادی کریں, جہاں بھی چاہیں میری بہن کی شادی کریں. اسلام ایک مسئلہ یہ کہ ہر شخص مرد ہو یا عورت جب بالغ ہو جائے شادی کے مسئلے میں اس کی رائے مانی جائے گی, کنواری لڑکی کے لیے باپ سے بھی پوچھا جائے گا, لیکن اصل میں لڑکے سے پوچھنا صاف صاف بات
یہ یاد رکھیں رسول اور اللہ ہر مومن پر اس سے زیادہ اختیار ہے. اتنا ہمیں خود اپنے مال پر اختیار نہیں ہے اس سے زیادہ رسول کو ہمارے مال پر اختیار ہے. اتنا ہمیں اپنے جان پر اختیار نہیں ہم سے زیادہ رسول کو ہماری جان پر اختیار. شادی کا مسئلہ, محنت کی پوری زندگی کا مسئلہ, لیکن جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی رائے نہیں چلی. پیغمبر کا حکم چلا, ہو گئی یہ شادی. شادی ہو گئی, یہ تو بہت پہلے کی بات ہے, یعنی 2 ہجری شادی ہو گئی اور زندگی گزرنے لگی. لیکن بہرحال زید اور زینب خطبت مسلسل رہتی, وہ تعلقات سے وہ لیوا نہ ہو سکا. اب اس کی وجوہات علماء مختلف مختلف بیان کرتے ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی, شادی تو ہو لیکن جناب زینب اپنے آپ کو خاندان بنی ہاشم کی وجہ سے ذرا برتر سمجھتی تھی, اور جہاں بیوی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں شوہر سے اونچی ہوں ساری خرابیاں وہاں سے شروع, چاہے وہ خود بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہے نہیں کر پائے. لیکن جب کوئی آدمی تکبر اس کے دل میں آ جائے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ کوشش کرے گا جی بھائی میں تو ہر ایک سے بات کر رہا ہوں, لیکن نہیں بات کرنا کافی نہیں, اس کی بات کا انداز ہی ایسا ہوگا صاف لگے گا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا. وہ تکبر آ گیا, وہ کوشش کر رہا ہے ظاہر نہ ہونے پائے کہ میں سب سے ہاتھ ملا رہا ہوں, مگر ہاتھ ملانے کا انداز بتا دے گا کہ کون آدمی ہاتھ ملا رہا. میں تو کھڑا ہو رہا ہوں دوسروں کے استقبال کے لیے, نہیں کھڑے ہونے کا انداز ہی الگ ہو جائے گا. جب تکبر دل میں ہو جائے خود وہ پراؤڈی اور مغرور آدمی بھی اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا. اسی لیے اسلام دل سے اس گناہ کی جڑ کو ختم کرتا. تو علماء نے کہا کہ زینب بہت کوشش کر رہی ہیں, لیکن بہرحال وہ بنی ہاشم کی ہے اور زندگی ان کی اسی تصور میں گزری, اور جناب زید غلام اس اعتبار سے نبھانا ہو سکا. اچھا بعض روایتوں میں جملہ بھی لکھا, بہت غریب روایت ہے, جناب زید پیغمبر کے پاس آئے 2 سال بعد, اللہ کے رسول یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گئے, زینب سے میرا گزارا تو نہیں ہو پا رہا. ایک تو وہ زبان دراز بہت اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتی. اچھا یہ 2 باتیں بھی تقریباً ایک ہیں, بہت زیادہ لڑائی جھگڑا, زبان دراز, ہر چیز کا فوراً جواب, اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتی. تاریخوں میں لکھا ہے کہ زید نے یہ شکایت کی. اچھا اس میں کچھ پرسن تو حقیقت ہوگی, لیکن جس طرح مورخین نے لکھ دیا کہ سارا قصور جناب زینب کا, یہ غلط. اور یہ صرف 2 چھوٹی باتیں, یہ تو تاریخوں میں آ گیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی زندگی کے جس واقعے پر سب سے زیادہ اعتراضات ہوئے, یعنی عیسائیوں نے اعتراض کیے, یہودیوں نے, وہ یہ واقعہ. جب پیغمبر نے, یعنی آج بھی لوگ کہیں گے کہ فائدہ کیا ہوا ایسی شادی, تو زبردستی شادی کرا دی, لیکن زینب بدلی تو نہیں, وہی زبان چلائی معاذ اللہ, وہی بدتمیزی تھی. یہ یاد رکھیے کہ زینب کی بعد میں رسول سے شادی ہوئی, وہ ہماری ماں بنی, وہ ہماری ماں ہے ام المومنین, اس لیے الفاظ میں بھی ذرا احتیاط کرنا پڑ رہی. لیکن یہ جو کچھ بھی تاریخ میں آیا یہ بالکل غلط روایت ہے. اس کی 2 وجوہات, پہلی وجہ یہ کہ تاریخوں میں یہ لکھا کہ زید نے اور بھی کئی شادیاں زینب کے بعد, ساری بیویوں کو دھڑا پڑی, صرف ایک ہی بیوی تھی جن کے ساتھ زید گزارا کیا, وہ بھی اس لیے کہ زید شہید ہو گئے تھے آگے چل کر. بہرحال یہ مجاہد ہیں, شہید ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عام معاملے سے بھی آپ پوچھو, شوہر بیوی میں جھگڑا ہو, شوہر نے بیوی کے خلاف کچھ شکایتیں پیش کی, لوگ مان لیں گے, دوسری شادی ہے, دوسری بیوی کو بھی طلاق ملے, تیسرے کو بھی طلاق ملے, چوتھی کو بھی طلاق ملے, عام آدمی بھی کیا کہے گا, اتنی عقل تو ہر آدمی رکھتا. تو یہاں دیکھنا یہ کہ جناب زینب کی بات کی زندگی کیسے گزری اور زید کی کیسے گزری. زید نے اس کے بعد بھی کئی بیویوں کو طلاق دی, اس کا ظاہری مطلب یہی کہ جناب زید کیونکہ بہرحال غلام رہ چکے, وہ ہر بیوی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. ایک بات. دوسری بات, قرآن سے پوچھئے کہ قرآن کیا کہہ رہا. اگلی آیت, بہت سارے پیغامات ہیں, وقت پتہ نہیں کیسے نکل گیا, کہاں چلا گیا, میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. البتہ یہاں 2 کیفیتیں ہوتی, ہر واقعے کے 2 پہلو ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں مجمع کے طرح کہہ رہے یوگی کہ وقت آج گزر کیوں نہیں رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ٹھہر کیوں گیا, لیکن بہرحال میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ جو باتیں میں ذہن میں رکھ کے آیا اس کا موقع نہیں مل پا رہا, اور جلدی جلدی اختتامی منزل واقعہ نامکمل رہ جائے گا. وہ مسئلہ یہ کہ جناب زینب اور زید جھگڑا شروع ہو گئے. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم کو ہدایت ملے کہ جھگڑوں میں کیا کرنا. زید پیغمبر کے پاس شکایت لے کے پہنچے. اب قرآن ایک مرتبہ جواب دیتا, وہ اس تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعم علیہ ہم سے کلئی کا سوجک و تفلا. قرآن کہہ رہے ہیں حبیب یاد کرو, جب وہ آدمی جس کو اللہ نے بھی نعمت دی تم نے بھی نعمت دی, یہ غلام کو اتنا بڑا بنائے, رسول کی بہن کی شادی اس سے ہوئی,
وہ تمہارے پاس آیا تو تم اس سے کہہ رہے تھے ہم سکھ علیہ کا سوجا، اپنی بیوی کو روکو، طلاق نہ دینا، اور تقی اللہ سے ڈرو. زید نے کہا تھا اللہ کے رسول اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا خبردار اللہ سے ڈرو، طلاق اس کا ارادہ نہ کرنا. ہم سکھ علیہ کا سوجا، یہ قرآن کی آیت، اپنی بیوی کو روکو اور طلاق نہ دو، اور تقی اللہ سے ڈرو. یہ کتنی بڑی غلطی تم کرنے جا رہے. وہ طلاق جو ہمارے یہاں کتنی معمولی چیز بن کے رہ گئی، جس طرح سے جوتیاں بدلی جاتی ہیں اس طرح سے اب لوگ اپنے شریک حیات کو بدل لیتے ہیں، لیکن اتنی بڑی خرابی کہ زید نے فقط ارادہ طلاق کیا، پیغمبر نے کہا تقی اللہ اللہ سے ڈر، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ تیرے ذہن میں کیا خیال پیدا ہو گیا، ہم سے کلائی کا زوجہ بیوی کرو. اب دیکھیے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا، یہ جس نقطے پہ میں بحث کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ عیسائیت نے پیغمبر اسلام کو بدنام کیا اس مسئلے پر. سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن یہ تو کلام خدا، اس میں تو کوئی روایت کی کمزوری نہیں، پیغمبر نے جب شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا بیوی کو سمجھایا اور شوہر کو سمجھایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر کو سمجھایا، بیوی سے کچھ نہیں کہا، لیکن شوہر کو سمجھانا یہ بتا رہا ہے کہ غلطی شوہر کی، خرابی زید میں، ورنہ اس سے جو کہتے کہ اللہ سے ڈرو، بیوی سے کہتے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی نہیں. بیوی کے بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے، زید کے بارے میں کہہ رہا کہ پیغمبر اسے ڈرا رہے. یہی سے ایک اور چھوٹی سی بات، اور اسی بات ہجری کا ایک واقعہ میں بیچ میں لا رہا ہوں موضوع سے ہٹ کر، لیکن ہے سیرت رسول کا واقعہ اور مجلس ختم. اس سے پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ ہے خاندان کے بڑوں اور ہے خاندان کے بزرگوں، یاد رکھو کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے شوہر اور بیوی کا کوئی اختلافی مسئلہ پہنچے تو تم فوری طور پر دباؤ ڈالو اس فریق پر جو اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھ رہا. لیکن شوہر ہمیشہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو ہے آپ کا کلام، میں تو جب چاہوں تین جملے یا دو جملے یا ایک جملہ کہوں اور اسے نکال باہر کروں. تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جس کے ذہن میں طلاق کا خناق بھر گیا، پہلے تو اسے روکو، ڈراؤ کہ تم کیا غلطی کر رہے، اور اس کے بعد کوشش یہ کرو کہ اس جھگڑے کو طے کراؤ. یہ بڑوں کی ذمہ داری قرآن نے بتائی. پیغمبر اسلام ساری کائنات کے امور کو طے کرنے والے، طلاق کا مسئلہ آیا پیغمبر خود دخل دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا کہ جماعت کی کمیٹی اس کو طے کرائے، نہیں، اصل ذمہ داری تمہاری بزرگی کا جو اتنا احترام، پیغمبر کہہ رہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو ایمان کی حالت میں بوڑھا ہوا اتنا حق رکھتا جتنا ایک نبی اپنی امت پہ حق رکھتا، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی اتنی ہی رکھتا ہوگا، یہ تو بہانہ باندھے چیز. تو ایک ذمہ داری یہ بھی، یہ دوسری بات کہ آپ کو ہمارے یہاں غیر جانبداری میں ختم ہو جاتی، باپ سینا ٹھوک کے کہتا بیٹی آ جائے میرے گھر میں، میرے باپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے میں تجھے کھلا سکتا، کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے شوہر کی غلامی کرنے. ارے یہ جملہ غیر جانبدار بھی باپ بن جاتا ہے کہ بھائی تمہارا اس کا مسئلہ ہے حل کرو، یہ بھی اسلام کی روح کے خلاف. الٹا اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں تمہاری ذمہ داری ہے سمجھانا، تمہاری ذمہ داری ہے مصالحت پیدا کرنا، تمہاری جبکہ پیغمبر کو تو معلوم بھی ہے کہ اس مسئلے کا حل ہی آخری طلاق. علم غیب رکھتا ہے رسول، جانتا ہے کہ طلاق ہو کے رہے، اگر نہیں یقینی نہیں نظر آئے طلاق پر بھی تمہیں اپنا فریضہ ادا کرنا، تم ہاتھ پیر نہیں ڈال سکتے ہو. ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ جو ضمنی طور پر بیچ میں آ گیا، ویسے وہ بھی اس واقعے کے بعد مجھے بیان ہی کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طلاقیں ہوتی کیوں ہیں، طلاقیں ہوتی کیوں ہیں، بہت ساری اس کی وجوہات. ایک وجہ خود اسی پانچ ہجری میں ہمیں پتہ چلی، اس پانچ ہجری میں ایک اور اہم ترین واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام، ابھی آپ نے گفتگو سنی پیغمبر کا منہ بولا بیٹا، اسی طرح پیغمبر نے کسی کو اپنی ماں بنایا، لیکن ماں بنایا، فاطمہ بنت اسد کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا. تو تاریخ کہتی ہے فاطمہ بنت اسد، جناب زینب کے واقعے سے اس واقعے میں دو شواہدیں، ماں بنایا ہے پیغمبر اور ماں جیسا احترام دیا. جناب فاطمہ بنت اسد جن کا انتقال اسی سال اور انہی تاریخوں میں کہیں ہو رہا، یہ غیر ممکن ہے کہ زینب اور زید کے جھگڑے کے درمیان کسی دن انتقال ہو گیا. بس اتنا کافی ہے کہ پیغمبر نے دیکھا علی روتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے، گھبرا کے پوچھا اے علی خیریت تو ہے؟ اللہ کے رسول میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. تو پیغمبر کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اے علی تمہاری ماں نہیں، آج میری ماں کا انتقال ہوا، اس لیے کہ میری چچی مجھ پر ماں کی مانند مہربان و شفیق تھے. اور پھر پیغمبر اسلام اسی حالت میں ایک مرتبہ علی کے ساتھ نکل کے حجرہ فاطمہ میں جاتے ہیں، اور باقی واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن سیرت رسول بیان بھی کرنا. ایک مرتبہ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بیٹی
وفائی تھی 5 ہجری اور انہی واقعات کے درمیان تو مدینے میں اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں دیکھا. اللہ کا رسول غریبان کیا کو ننگے پیر جنازے کے ساتھ چل رہا اور سارے راستے انتہاست کے بظاہر لسان رسالت سے جاری ہو رہے ہیں. میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی لیکن جب تک میری چٹی رہی مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی. ماں یہ میری چٹی اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھ پہ شفقت کرتی. اگر کبھی میرے بال بچھڑے ہوتے اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی. کھانا تیار ہوتا پہلے غذا مجھے دی جاتی. بس جاتا تھا تو اپنی اولاد مجھے نرم بستر پہ سلاتی. اپنی اولاد کو سخت بستر. یہ بنت اسد کی وہ قربانیاں جو آج عالم اسلام فراموش کر کے بیٹھا مگر پیغمبر کی زبان پہ تذکر آ رہا. اور چلتے چلتے ایک مرتبہ جنت البقیع کا قبرستان آ گیا اور وہاں پر وہ عجیب واقعہ پیش آیا جو سیرت رسول میں بھی اہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انتہائی مناسب. ایک مرتبہ جیسے ہی میرا مولا ماں کی میت کو اتارنے کی تیاری کر رہا ہے قبر میں پیغمبر نے روک دیا. بھلی خیر جاؤ یہ کہہ کے اللہ کا رسول اپنی چٹی کی قبر میں اترا. کچھ دیر آرام کیا پھر باہر آ اور ایک مرتبہ کہا کہ اے علی میری ماں کو ان کی منزل آخر میں پہنچاؤ. ایک مرتبہ قبر بند ہوئی اور لوگ واپس چل رہے ہیں کہ پیغمبر بے اختیار کہتے ہیں ابنوں کی لا جعفر ولا عقیل بل علی. آپ کا بیٹا عقیل و جعفر نہیں بلکہ علی. اور پیغمبر واپس مڑے. فاطمہ بنت اسد انہی واقعات کے دوران دنیا سے رخصت. فاطمہ بنت اسد کے جنازے کے موقع پر یہ 3 عجیب جملے پیغمبر سے لوگوں نے سنے. کفن کا قبر میں اتر کے آرام کا اور ابنوں کی لا عقیل ولا جعفر. لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح یہ آپ نے اپنا کرتا کیوں دیا. کہا ایک دن میں اپنی چچی کے پاس بیٹھا تذکرہ ہونے لگا قیامت میں کچھ لوگ کفن پہن کے آئیں گے کچھ لوگ بے لباس ننگے آئیں گے. میری چچی گھبرا گئی. اے میرے بھتیجے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی. تو میں نے وعدہ کیا چچی آپ سے میرا وعدہ کہ اور کسی سے وہ عذاب آئی نہ آئے لیکن آپ لباس کے ساتھ میدان قیامت میں آئیں گے. اپنا کرتا میں نے اس لیے دلوایا کہ نبی کے جسم سے مس کرتے کو زمین بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. قیامت کے دن میری چچی میرے اس کرتے میدان قیامت میں حاضر ہوں گی. اللہ کے رسول آپ قبر میں اتر کے لیٹے کیا تھے؟ اس سے پہلے بھی مدینے میں کتنوں کا انتقال اور کتنوں کی شہادتیں ہوں کسی کو یہ اعزاز نہ ملا. اس لیے کہ ایک دن چچی کے سامنے بیچارے قبر کا عذاب بیان ہونے لگا کہ ہر مردے پر قبر کی پہلی رات قبر کی دیواریں پیشاب پہنچاتی اپنے درمیان مرنے والے کو لے کے دباتی دیوار سے دیوار اور مرنے والا اس کے بیچ میں دب جاتا. یہ عذاب میری چچی گھبرا گئی. کہا میرے بھتیجے میں تو اس عذاب کو برداشت کرنا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. میں نے وعدہ کیا چچی آپ سے میرا وعدہ سب پہ یہ عذاب آ سکتا ہے آپ پر نہیں. اور اس لیے میں قبر میں اترا کہ جس قبر کو نبی کا جسم مت ہو جائے اب وہ کسی کو عذاب نہیں پہنچا سکتی. تیسرا سوال اللہ کے رسول یہ ابنوں کی کیوں کہا؟ جیسے ہی قبر بند ہوئی سوال و جواب والے فرشتے آ گئے. سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ میری چچی نے جواب دیا. تیرا نبی کون ہے؟ میری چچی نے جواب دیا. تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیا. تیرا قبلہ کیا ہے؟ جواب دیا. تیری کتاب کیا؟ چچی نے جواب دیا. لیکن جب پوچھا کہ تیرا امام کون ہے تو میری چچی شرم و حیا سے خاموش ہو. اپنے ہی بیٹے کا کیا نام لے؟ تو میں نے کہا ابنوں کی چچی کہہ دیجیے میرا بیٹا. ابنوں کی یعنی تیرا بیٹا. میں نے کہا کہہ دیجیے آپ اپنے بیٹے کا نام لے لیجیے. دیکھیے اب یہاں پہ دو بہت ہی اہم باتیں. پہلی بات تو یہ کہ فاطمہ بنت اسد سے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کا بیٹا. تو بس اتنا کہہ دینا کافی. کیا بنت اسد کو نہیں معلوم کہ میرا کون سا بیٹا امام؟ معلوم ہمارے عقائد میں ہے, تاریخ بھی ہمارے ساتھ ہے, یہ معلوم ہے. بعض علماء نے یہاں کہا کہ چونکہ اب تک وزیر قم کا اعلان نہیں ہوا اس لیے شاید اعلان ولایت علی کا پیغام نہیں پہنچ سکا ہوگا. لیکن عام آدمیوں کے بارے میں مان لوں خاندان بنی ہاشم اور خصوصاً دل کے اثر کو پتہ نہ ہو یہ ناممکن. تو جب یہ کہا کہ آپ کا بیٹا تو بات ہو گئی. یہ کیوں کہا کہ عقیل و جعفر نہیں بلکہ علی؟ اس لیے کہ رسالت و امامت ہر واقعے میں تبلیغ کا پہلو ضرور شامل کر دیتی کہ صرف فاطمہ بنت اسد کو پیغام نہ دیا. اس وقت کتنے لوگ بھی جنازے میں حاضر تھے سب کو یہ پیغام پہنچانا. اگر خالی تیرا بیٹا کہہ دیتے تو لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ بنت اسد کا کون سا بیٹا؟ خصوصاً اس لیے کہ جو لوگ مدینے میں نئے مسلمان ہوئے مکی کے حالات سے واقف نہیں تو اب یہ کہتا کہ عقیل نہیں جعفر نہیں بلکہ علی، بنت حسد کو نہیں بتا رہے بلکہ سننے والے بجمے کو بتا رہے کہ آج علی کی ماں کی قبر پر علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا، سارا مدینہ متوجہ ہو جائے. اب یہاں پہ ایک آخری بات، دو باتیں قابل توجہ، اعلان ولایت علی اور دوسرا اور آخری پیغام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد جیسی اہم ترین خاتون تاریخ اسلام، فاطمہ زہرا اور خدیجہ کبریٰ کے بعد اہم ترین مقام پہ پائے، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بنت اسد، ان کی قبر اور انہیں کفن، یہ دو مسئلے کیوں پیش آئے؟ دیکھیے، اگر ماذا اللہ بنت اسد کے عمل میں بھی کوئی خرابی ہوتی تبھی بنت اسد خاندان رسالت کے کتنے قریب، پیغمبر شفیع المذنبین، سب کے شفیع، بنت اسد کسی ہے رسول، رسول اللہ کا یہ شفیع المذنبین کی چسی، مسیح جنت اور نار کون ہے، جنت اور جہنم کون تقسیم کرے گا؟ علی مسیح جنت اور نار کی مادر گرامی، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ فاطمہ، ان کی ساتھ ہے بنت اسد، جوانان جنت کے سردار کون ہے؟ حسن، ان کی دادی ہے بنت اسد. اس سے زیادہ قریبی تعلق کسی کا ہو سکتا ہے شفاعت کرنے والوں؟ یا شفاعت رسول کی ہے، ان کی چچی، یا شفاعت علی کی ہے، ان کی والدہ، یا عورتوں کا ساتھ فاطمہ کے ساتھ ہوگا، ان کی ساتھ، یا جوانان جنت کے سردار حسن ہے، ان کی دادی. ہر شفاعت کرنے والے سے بنت اسد کا قریبی رشتہ. تو اگر خالی یہی رشتے ہوتے تو بھی کافی تھا بخشش کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی ایسا کہ جو شوہر اور بیوی کے جھگڑے کیوں شروع ہوتے ہیں، یہ مسئلہ حل ہو گیا جب فاطمہ کی شادی ہوئی. تاریخ کہتی کہ جب فاطمہ دیا کہ بنت اسد کے گھر میں آئی، رسول کی بیٹی فاطمہ اپنی ساس فاطمہ بنت اسد کے گھر میں گئی، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی ماں سے جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ ہے تاریخ کا، اگر یہ سیرت رسول کی تقریر نہ ہو تو آج میں ابتدائی سے اس واقعے کو لے کے آگے بڑھتا ہوں، لیکن میرا اپنا موضوع یہ آخری جملہ، عجیب جملہ. دیکھیے، فاطمہ زہرا بہو بن کے آ رہی ہے بنت اسد سے، لیکن ہے تو سیدہ نساء عالم، فاطمہ ہے تو سب کی سردار، فاطمہ کی سرداری میں بنت اسد بھی شامل ہے، یعنی شہزادی فاطمہ بنت اسد کی بھی سردار ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی، اور ہر پہلو سے. آنے والی بہو وہ بہو جو اپنے ساتھ کی سردار ہے شریعت کے اعتبار سے، وہ ہمارے یہاں تو نہیں، ہمارے یہاں تو ہر بہو ویسے ہی سمجھتی ہے کہ میں اپنی ساتھ کی آپا بن کے آ رہی، لیکن جو منزل عظمت ہے فاطمہ ہے اس کے اعتبار سے. لیکن جس وقت گھر میں داخل ہوئی فاطمہ زہرا، ایک عجیب جملہ میرے مولا نے اپنی ماں سے کہا، بس یہ سارا حسن الفاظ کے اندر، یہ مادر گرامی، اب آپ کے سکون کا اور تسکین کا وقت آ گیا، گھر کے سارے کام میں کروں گا، گھر کے باہر کے سارے کام میں کروں گا، اور فاطمہ گھر کے اندرونی کاموں کے لیے، گھر کے امور کے لیے اور داخل آپ کی مددگار بن کے آئی. اگر کہ فاطمہ زہرا سردار ہیں، سیدہ ہیں، سب پر سرداری، لیکن علی کا جملہ ذرا دیکھی، کتنی نزاکتیں ہیں بہو اور ساس کے رشتے جسے اس جملے میں ملحوظ رکھا جا رہا. یقینی بات ہے کہ فاطمہ زہرا اس گھر میں فاطمہ بنت اسد کی سیدہ بن کے داخل ہو رہی، کوئی شکی نہیں، سردار بن کے داخل ہو رہی. لیکن علی نے کیا کہا؟ کہا کہ اے مادر کرانی، یہ فاطمہ آپ گھر کے کاموں میں آپ کی مددگار بن کے داخل ہو رہی، یعنی دیکھیں مقام احترام کہ گھر کے کام سب آپ کی، ذمہ داری آپ کی، یعنی حکم آپ کا، فاطمہ فقط مدد کر رہی. ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا کہ بیوی جو آ رہی وہ کنٹرولنگ اتارٹی بن کے آ رہی، یا یہ جو فقط مدد کرے گی اپنے ساتھ؟ عقیدے کے اعتبار سے فاطمہ زہرا سردار، لیکن یہ رشتے کی نزاکت ہے. میرے مولا نے کتنا حسین جملہ استعمال کیا کہ ایک مرتبہ سارے مسئلے ہی کو قیامت تک کے لیے حل کر دیا، کہ اگر بہو گھر میں مددگار کا تصور لے کے داخل ہو، یا اصل کام تو بزرگ کو کرنا، میں تو فقط مدد کرنے کے لیے آ رہی. آپ دیکھیے کہ 70% ہی مسئلے ختم ہو جائیں، 70%، مگر ساتھ اس بزرگ کو بھی یہ احساس رہے کہ اگر کہ یہ میری قمیض بن کے نہیں آئی، لیکن یہ اس کی شہادت مندی، یہ اس کی شرافت ہے کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو قمیض ظاہر کر رہی، یہ بزرگوں کی ذمہ داری، دونوں طرف سے سوچنا. تو اس ایک جملے میں میرے مولا نے شوہر بیوی ساس بہو کے جھگڑوں کا خاتمہ کر دیا، سب نے صحیح تو 90%. یہ خیال ہے کہ بزرگ فقط مددگار کے طور پہ آ رہی، یہ فاطمہ بنت اسد کے یہ مقام کہ میرا مولا بھی اپنی ماں سے احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا کہ ظاہری اعتبار سے فاطمہ زہرا کے اوپر بنت اسد کی سرداری نظر آ رہی ہے صرف ظاہری اعتبار سے، لیکن بنت اسد ہر اعتبار سے وہاں فاطمہ زہرا کے لیے مددگار بنی، ماذا اللہ کبھی کوئی حکم نہیں چلائے، عمل بھی ایسا، نماز روزہ عبادت ہے، رشتہ بھی ایسا، ہمر بھی ایسا، پھر بھی بنت اسد قبر سے ڈری قیامت سے ڈری۔ اب ایک سوال ہے میرے پاس، گفتگو ختم ہو کہ جب ایسی عظیم خاتون بھی قبر اور قیامت سے ڈر رہی، رشتہ داری میں دیکھیے ان سے زیادہ کوئی اہل بیت سے قریب نہیں، عمل میں دیکھیے ان سے زیادہ کوئی اہل بیت سے قریب نہیں، ہم نہ رشتہ داری میں اتنے قریب نہ عمل میں اتنے قریب، ہم کتنے خاص سے بیٹھے کہ جیسے جنت ہماری جاگیر اور جیسے ماذا اللہ اہل بیت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے، ماذا اللہ کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں قبر سے بچائے، قیامت سے بچائے، پورے سراب سے بچائے۔ دیکھیے ہمارا خاص بھی تو دیکھیے، ہماری شان بھی تو دیکھیے، ہمارا تکبر بھی تو دیکھیے، ہمارا اطمینان بھی تو دیکھیے۔ وہاں فاطمہ بنت اسد محترم خاتون یہ جو قبر سے اور قیامت سے ڈری، تو کچھ تو اس کے اندر حقیقت ہوگی کہ بنت اسد ایسی خاتون کا جسم کانپ اٹھا، رسول کو وعدہ کرنا پڑا، خصوصی وعدہ، بھائی اگر وہ ایک عمومی وعدہ کہ ہر مومن کی مدد ہوگی تو بنت اسد کو اطمینان کیوں نہ تھا، نہیں پتا کہ صاحبان ایمان پر بھی عذاب آ سکتا، ایسی عظیم خاتون، عقیدے میں بھی عظیم، عمر میں بھی عظیم، رشتہ داری میں بھی عظیم، وہ تو قبر و قیامت سے ڈرے، اور ہم جو ان کی پاؤں کے خاک کے برابر عمل میں بھی نہیں، عقیدے میں بھی نہیں، اہل بیت سے رشتہ داری میں بھی نہیں، ہم نے کتنا آسان سمجھ لیا ہے جنت کو، ہم نے کتنا آسان سمجھ لیا ہے نمازیں قضا کرنا، روزے نہ رکھنا، خمس نہ نکالنا، احترام والدین کا خیال نہ رکھنا، کسی کی غیبت، کسی کو جھوٹ، کسی سے حسد، رشتے حرام، کسی کو دھوکہ، کسی کو فراڈ، اور نہ صرف یہ کہ حلال سمجھ لیا بلکہ ایک آرٹ بن کے رہ گیا۔ باعث ہے وہ انسان جو دوسروں کو دھوکہ دینے کے طریقے جانتا، اور دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے خیال آ گیا کہ ماذا اللہ خدا کو بھی دھوکہ دے جائیں گے، ہوں گے جہنمی، پہنچ جائیں گے کسی طرح جنت کے اندر، مگر یہ ساری دھوکے بازیاں یہاں تک کی ہیں۔ قیامت کے میدان میں یوم تبلى السرائر، قرآن کہہ رہا قیامت کیا ہے، ہر پوشیدہ چیز ظاہر ہو جائے گی، وہاں پہ یہ فراڈ، یہاں وہاں پہ یہ دھوکے نہیں چلیں گے۔ تو یہ واقعہ بتا رہا کہ انسان کو کتنا زیادہ اپنی قبر کے لیے اہتمام کرنا، کتنا زیادہ اپنی قبر کے لیے تیاری کرنا، اور وہ تیاری کیا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق الناس بھی، اور یہ وہ منزل ہے کہ ہم عام حالت میں ادا نہیں کرتے۔ انہیں فاطمہ بنت اسد کی بہو فاطمہ زہرا جب کوڑے سے زخمی ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی بتایا کہ حقوق اللہ اور حقوق الناس کا توازن کیا ہے، کیا ہے یہ توازن۔ فاطمہ زہرا کوڑے سے زخمی ہوئی تو ایسا زخمی ہوئی کہ شہادت سے ایک ہفتے پہلے فاطمہ اس قابل نہ رہی کہ بستر سے اتر کے نماز تک پڑھ سکے۔ دیکھیے ایک جملہ میں آپ کو ہمیشہ کام آنے والا جملہ بتاتا ہوں، جب کبھی کسی امام یا معصومہ کے حالت میں یہ پڑھے، حالات میں یہ پڑھے کہ اس نے نماز بیٹھ کے پڑھی تھی، سمجھ لیجیے گا کہ وہ قیامت کا دن تھا، اس لیے کہ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ معصوم یا معصومہ بیٹھ کے نماز کبھی ادا نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کی طاقت آ ہی جاتی، واجب نماز میں ممکن ہی نہیں، سینت کبریٰ شام کے قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، میرا مولا سید سجاد حیران ہو گیا، خوبی اما آپ نے شام غریبہ بھی بیٹھ کے نماز ادا نہیں، آج زندان شام میں آپ، وہ بھی سنتی نماز، نماز شب، سید سجاد تک تو یقین نہیں آ رہا۔ تو جب فاطمہ زہرا کے حالات میں لکھا کہ شہادت سے ایک ہفتہ پہلے اتنی کمزور تھی کہ واجب نمازیں بھی بیٹھ کے اور بستر ہی پہ بیٹھ کے ادا کرتی تھی، بستر سے اترنے کی طاقت بھی نہ تھی، سمجھ لیجئے کہ بس اس سے زیادہ کمزوری کی کوئی منزل کسی انسان پہ نہیں آ سکتی۔ فاطمہ جیسی معصومہ عبادت یا خدا کرنے والی آج بیٹھ کے نماز ادا کر رہی، لیکن روایت میں یہ کہ جب شہادت کا دن آیا اور میرا مولا فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے گھر میں آئے تو عجیب منظر، ارے جو ابھی نماز پڑھنے کی طاقت جس میں نہ تھی، اور حالت یہ کہ چکی پیس رہی، کھانا تیار ہو رہا، بچوں کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں، گھر میں جھاڑو ہو چکی، میرا مولا بھی گھبرا گیا، بنت رسول اس کمزوری میں گھر کے سارے کام، کہا کہ اے ابو حسن میں دنیا سے جا رہی ہوں، مجھے ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے بچوں کے ان امور کا انتظام کرنے والا نہ ہو، تو اپنے ہاتھ سے میں یہ تمام خدمت انجام دے کے جا رہی ہوں۔ آئے میرا مولا گھبرا کے کہا بنت رسول یہ آپ نے کیا کہہ دیا، فاطمہ نے کہا میں دنیا سے جا رہی، ارے یہ بیٹے، کہا کہ اے ابو الحسن نہیں معلوم بیٹی نے باپ سے کس طرح یہ فریاد کی ہوگی، لیکن دل میں خیال آتا ہے وہی جملہ دوہرایا ہوگا، سبت علیہ مصائب لہنہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا، بابا اتنی زحمت ہے کہ دن پہ پڑتی تو رات بن جاتے، میرے بابا نے مجھ سے کہا فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، میں اور تیری ماں تجھے لینے آئے ہیں، آج تو ہمارے پاس آنے والی ہے، ہم تو تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں، بس ایک مرتبہ۔ میرا مولا یہ جملہ سنتا ہے کہ فاطمہ نے کہا ابوالحسن میری ماں آ گئی ہے، میرا بابا آ گیا ہے، اب تو میں دنیا سے جا رہی ہوں، طرف کے ایک مرتبہ فضہ سے پوچھا علی نے حسنین کہاں ہے، کہا مولا وہ تو نانا کے روزے پہ صبح سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہی گئے ہوئے ہیں، علی بچوں کی تلاش میں چلے، فاطمہ حجرے میں آئی چادر کو اوڑھ کے لیٹ گئی، فضہ سے کہا مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، اتنے میں حسنین گھر میں داخل ہوئے، اما فضہ ہماری ماں کہاں ہے، سہن میں نظر نہیں آ رہی، فضہ نے کہا بچوں تم تو ظہر تک نانا کی قبر پہ بیٹھتے تھے، آج اتنا جلدی کیسے آ گئے، کہا فضہ ہم نانا کی قبر پہ بیٹھے تھے، نانا سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں جبرائیل کے رونے کی آواز آئی، اور جبرائیل نے کہا حسن حسین جلدی سے فاطمہ کے پاس جاؤ، ارے فاطمہ کی مصیبت کو دیکھ کے اللہ کا رسول بھی اپنے روزے سے حجرہ فاطمہ میں پہنچ گیا، بس ہم بھی یہاں آئے ہیں، ہمارا نانا بھی یہاں ہے، ہماری ماں کی کیا حالت ہے، ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے، تاریخ کہتی ہے کہ بس حسن اور حسین نے ماں کو پکارا، فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا، حسن پائتی بیٹھے، حسین تڑھانے گئے، حسن نے پھر ماں کے پیروں کو ہلایا، اماں اماں، کوئی جواب نہ آیا، حسین سرحانے ہیں، چادر کو ہٹایا، ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لیا، اماں اماں، دو مرتبہ پکارا، کوئی جواب نہ آیا، حسین کا عجیب جملہ، اماں یہاں کون سا دن آ گیا، تیرا حسین تجھے پکار رہا ہے اور تو حسین کو جواب نہیں دیتی، واہ غربتا واہ غربتا، بس اتنا کہا، مختل کا جملہ، ایک مرتبہ فاطمہ کے ہاتھوں نے حرکت کی، حسین کو اپنے سینے سے لپٹا لیا، شہزادی واہ غربتا کی فریاد سن کر آپ برداشت نہ کر سکی، شہادت کے بعد بھی واپس آ گئی، ارے شہزادی ایک جملہ حسین کا آپ کو بے چین کر گیا، آئیے کربلا کے میدان میں یہ دو جنازے، آپ کا لاش کربلا کی جلتی زمین پہ گر رہا، ارے وہ ماں تو واہ غربتا برداشت نہ کر سکی، بیٹے کی حالت تو کیسے دیکھ،
حضر مل اللہ پروردگار فاطمہ زہرا جن مصائب کا واسطہ، تمام صاحبان ایمان خصوصاً جن مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس اعلی دلین میں جوار معصومین سے ملک فرماؤ، ان مصائب اہل بیت اور مصائب فاطمہ کا واسطہ، تمام صاحبان ایمان خصوصاً مرحومہ کے جملہ پسماندگان، جتنے اور مرحومین ہیں ان کے پسماندگان، اور اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو، ان کی اولادوں کو، ان کی عزتوں کو، ان کے مال کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، پروردگارہ جس اسلام کے خاطر فاطمہ اور حسین مظلوم نے اتنے مصائب برداشت کیے، ہمیں دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے، خصوصاً مصائب فاطمہ زہرا کے انتقام کے لیے، فاطمہ ہی کے وارث و فرزند اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تاجیل فرماؤ۔